درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، اور گزشتہ درس میں بھی اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر نامکمل طور پر بیان کی گئی تھی، آخری کچھ حصہ رہ گیا تھا، اس لیے میں نے آج کے درس میں دوبارہ یہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اور بتایا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے 13 اخلاق بیان فرمائے ہیں. ان میں سے بعض کا تعلق کرنے کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق نہ کرنے کے ساتھ. وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا، یہ بنیاد سارے اخلاق کی اور سارے دین کی اور سارے اعمال کی بنیاد. وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نمبر 3، وبذی القربا، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو. نمبر 4، والیتاما، یتیموں کے ساتھ. والمساکین. نمبر 6، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. نمبر 7، والجار ذی القربا، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ. نمبر 8، والجار الجنوب، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ. نمبر 9، والصاحبی بالجنب، اور عارضی پڑوسی کے ساتھ. وابن السبیل. نمبر 10، اور مسافر کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملک میں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ جو 10 میں نے دس عرض کیے اور اللہ پاک نے بیان فرمائے اس آیت کریمہ میں، ان کی تفسیر گزشتہ درس میں ہو چکی ہے، لہذا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا متکبر اور شیخی باز کو. یہ 12 اور 13، یہ 13 اخلاق آگے اس آیت کریمہ میں. 12واں اور 13واں کیا ہے؟ کہ اللہ پسند نہیں کرتا متکبر کو اور شیخی باز کو. مختال اور فخور، دو لفظ بیان فرمائے. مختال اس متکبر کو کہتے ہیں جس کی حرکتوں سے اور جس کے افعال سے کبر ظاہر ہوتا ہو، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اس کی چال ڈھال، اس کی حرکتیں، اس کے رہن سہن کا انداز وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کو کہتے ہیں مختال. اور فخور اس متکبر کو کہتے ہیں جس کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہو کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اس لیے فخور کا معنی کیا جاتا ہے شیخی باز، بڑی بڑی باتیں کرنے والا، میں ایسا اور ابا جان ایسے اور دادا جان ایسے اور خاندان ایسا اور ہماری قوم ایسی. تو شیخی باز ہیں دونوں متکبر. ایک متکبر وہ ہے جس کی حرکتوں سے کبر ظاہر ہوتا ہے، اور دوسرا متکبر وہ ہے جس کی باتوں سے کبر ظاہر ہوتا ہے، کبر جس انداز میں بھی ہو. اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. متکبر صرف اللہ کی ذات ہے. وہ خود کہتا ہے میں متکبر ہوں. کبر تکبر بڑائی عظمت یہ صرف میرے لائق ہے اور کسی کے لائق نہیں ہے. حدیث قدسی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. تکبر میری چادر ہے, عظمت میرا لباس ہے, میری خصوصیت ہے. جو کوئی ان دونوں میں سے ایک مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا, اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا. انسان تکبر کر بھی کیسے سکتا ہے جبکہ اس کی حالت یہ ہے کہ پیدا ہوتا ہے پانی کے ایک ذلیل قطرے سے, اس کے اندر سے روح نکل جائے تو جسم ایسی بدبو چھوڑتا ہے کہ اس پر مرنے والے, اس پر فریفتہ ہونے والے, اسے چومنے والے وہ دو دن کے بعد اس کی لاش کے قریب جانا بھی گوارا نہیں کریں گے. زندگی میں اس کی حالت یہ ہے کہ ویسے تو گردن اکڑتا ہے اور بات بات پر کہتا ہے مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں, لیکن ذرا سا کوئی حادثہ پیش آ جائے, بخار, کوئی دوسری تکلیف, ایکسیڈنٹ, ٹانگ ٹوٹ جائے, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے, ہاتھ ٹوٹ جائے, گردن کا کوئی مہرہ ٹوٹ جائے تو لوتھڑا بنا رہتا ہے, ایک ایک چیز میں دوسروں کا محتاج. اسی لیے قرآن نے اور حدیث پاک نے مسلمان کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ کسی صورت بھی تکبر نہ کرے. یہاں تک فرمایا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سورہ اسراء میں فرمایا ولا تمشي في الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر مت چلو, انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ گردن کو اونچا کر کے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. حیرت ہوتی ہے اس مسلمان پر جو قرآن پڑھتا ہے اور جو احادیث نبویہ سنتا ہے اور پھر بھی تکبر کرتا ہے. یہ ہمارے وڈیرے اور یہ ہمارے لیڈر سارے کے سارے تکبر میں مبتلا, ہر ایک کہتا ہے میں ہوں, میں نہیں جاتی, تو کبر میں مبتلا, اپنا انجام وہ پیش نظر نہیں ہے. یہاں یہ بات بھی سن لیجئے کہ وقار سے رہنا, سنجیدگی سے رہنا, صاف ستھرا رہنا, اچھا لباس پہننا, اچھے مکان میں رہنا اور اچھی سواری استعمال کرنا, اس کا نام تکبر نہیں ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ فقیروں جیسا لباس پہن لینا, دھوتی پہن لینا, یا لمبا چوگا پہن لینا, یا اربوں جیسی توپ پہن لینا, قبا پہن لینا, یا ملنگوں جیسے چیتھڑے پہن لینا, بلکہ ننگے رہنا, یہ عاجز ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ بات جان لیجئے. تکبر اللہ نے لباس میں نہیں رکھا, تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے, اور تقوی کا تعلق لباس سے نہیں ہے, تقوی کا تعلق دل کے ساتھ. ہمارے آقا نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی هناک, تقوی یہاں ہے. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں فنکار قسم کے, گردن ٹیڑی کر کے چلتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, ملنگوں جیسا, فقیروں جیسا, اللہ والوں جیسا لباس پہن لیتے ہیں, لیکن دل میں یہ خیال ہوتا ہے ہم چما دیگر نیست, ہمارے جیسا کوئی اور نہیں ہے, ہمارے جیسا کوئی اور نہیں ہے. میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے استاد تو فرماتے تھے کہ جو یہ کہتا ہے ہم چما دیگر نیست, ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, وہ اصل میں یوں کہتا ہے ہم چما ڈنگر نیست, میرے جیسا کوئی ڈنگر اور حیوان نہیں ہے, سب سے اعلیٰ قسم کا گدا اور حیوان میں ہوں. جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا اور کوئی نہیں, تو تکبر کا تعلق گاڑی کے ساتھ نہیں ہے, مکان کے ساتھ نہیں ہے, لباس کے ساتھ نہیں ہے, چشمے کے ساتھ نہیں ہے اور گھڑی کے ساتھ نہیں ہے. تکبر کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے کہ دل میں اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بڑا ہوں. اور توازو کیا ہے کہ دل میں اپنے آپ کو سمجھے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں, میں سب سے گناہگار ہوں, میں سب سے کم تر ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توازو کا مطلب یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ, بہت گناہگار ہوں, بڑا فقیر ہوں, یہ جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرے تو گویا کہ بڑا متواضع انسان ہے. جان لیجئے یہ زبانی جمع خرچ کا نام بھی تواضع نہیں ہے. تواضع کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے اور دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ جو زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں کہ دل میں بھی سمجھتا ہے یہ نہیں. اسی لیے علماء نے تواضع کی تعریف کی ہے. تواضع کیا ہے؟ خدرا حقیر دانستن نہ کہ گفتن. تواضع اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کا نام ہے, اپنے آپ کو حقیر کہنے کا نام نہیں ہے کہ حقیر ہوں فقیر ہوں پر تقصیر ہوں. ایسی کافیہ بندی کر رکھی ہے اور دل میں کچھ بھی نہیں. بتائیے رہا تھا کہ اچھا لباس, اچھی سواری یا اچھا مکان پسند اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ متکبر ہے. یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, تو صحابہ اکرام ڈر گئے. اور صحابہ اکرام تو ڈرنے والے لوگ تھے, واقعی ڈرنے والے لوگ تھے اور اپنا محاسبہ کرنے والے لوگ. میں اور آپ جب ایسی آیات اور احادیث پڑھتے اور سنتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, یہ متکبر ہے وہ متکبر ہے, اپنا جائزہ نہیں لیتے کہ کہیں میرے دل میں بھی تو تکبر نہیں ہے. اور صحابہ اکرام اپنا جائزہ لیتے تھے. چنانچہ جب انہوں نے یہ سنا تو پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ہم میں سے بعض جو اچھا لباس پسند کرتے ہیں, اچھا جوتا پسند کرتے ہیں, کہیں وہ متکبرین میں تو شامل نہیں ہے. چنانچہ ایک صاحب نے سوال کیا, ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا. یا رسول اللہ, ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں ان کا لباس اچھا ہو, جوتا اچھا ہو, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا, ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے, صفائی کو پسند کرتا ہے, نظافت کو پسند کرتا ہے. لہذا اگر تم میں سے کوئی صاف ستھرا رہتا ہے تو یہ تکبر کی علامت نہیں ہے. اللہ اکبر. آگے کیا فرمایا, الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضل. یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں, اللہ کا کلام, دلوں کی بیماریوں کی شفا ہم نے تو بنا لیا صرف جسموں کے لیے شفا, بلکہ بہت سو نے بنا لیا اپنا کاروبار, تعویذ گنڈے, آیتیں لکھ لکھ کر دو اور فیسیں وصول کرو امت سے, بس کسی سے جوڑو کسی سے توڑو, بس یہ قرآن بن گیا. لیکن اللہ کا کلام تو دلوں کی بیماریاں دور کرنے کے لیے آیا ہے. اب پہلے تکبر کی بیماری کا ذکر فرمایا اور آگے بخل کی بیماری. الذین یبخلون, وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں, ویأمرون الناس بالبخل, اور دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضل, اور اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں. فرمایا کہ وہ بخل کرتے ہیں. بخل بدترین بیماری ہے. مسلمان بخیل نہیں ہوتا. کہا گیا ہے, البخل والایمان ضدانی لا یجتمعان. بخل اور ایمان دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی, جیسے آگ اور پانی یہ جمع نہیں ہو سکتے, بخل اور ایمان یہ جمع نہیں ہو سکتے. قرآن کو دیکھیں, احادیث کو دیکھیں, اللہ کی راہ میں, اور اللہ کی راہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی بڑی ترغیب, بڑی تاکید, بڑے فضائل, اور بخل کی بڑی مذمت. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ, بخل سے بڑی بیماری کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک دوسری حدیث میں فرمایا, اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ, اے میری امتیو, اے میرے امتیو, حرص سے, لالچ سے, تما سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا, اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کو اسی حرص اور تما نے تباہ کر دیا. آمارہم بالبخل فبخلوا, حرص اور تما نے ان کو آمادہ کیا بخل کرنے پر, بخل کرنے لگے, ان کو آمادہ کیا رشتے ناطے تعلقات توڑنے پر تو وہ توڑنے لگے, اور ان کو آمادہ کیا فسق و فجور پر, حرام کمانے پر تو کمانے لگے. بنیاد کیا بنی؟ حرص, تما, لالچ, بخل, مال کی محبت. تو فرمایا کہ تم اس سے بچ کر رہنا.
www.dasquran.com.
یہاں یہ بھی میں بتا دوں بخل ہے کیا. بخل کیا ہے؟ شریعت میں جس بخل کی مذمت آئی ہے اور جس کے لیے وعیدیں آئیں, علماء کہتے ہیں اس بخل سے مراد یہ ہے امتناء المرء ان اداء ما اوجب اللہ تعالی علی, اللہ نے انسان پر جہاں خرچ کرنا لازم کیا ہے, واجب کیا ہے, وہاں پر بھی خرچ نہ کرے طاقت کے ہوتے ہوئے. تو یہ ہے بخل. میں یہ تعریف اس لیے کر رہا ہوں, ویسے تو لوگ ہر کسی کو بخیل کہہ دیں گے, جو فضول خرچی نہیں کرتا اس کو بھی کہہ دیں گے کہ یہ بخیل ہے. تو بھائی ہر جگہ بخل کا اطلاق نہیں ہو سکتا, بلکہ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم قرار دیا ہے وہاں خرچ نہیں کرتا تو یہ بخیل ہے, اور یہ وہ بخل ہے جس کی مذمت آئی. اور بخل کی جو ضد ہے وہ ہے سخاوت. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی, سب سے بڑے سخی اور فیاض انسان تھے. بالخصوص ماہ مبارک میں تو آپ نے سنا ہوگا, حدیث میں آتا ہے کہ ماہ مبارک میں رمضان میں آپ کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی, اور کہا گیا آپ کی زبان مبارک پر لا الہ کے لا کے سوا کبھی لا نہیں آیا ہے. لا نہیں, نہیں دے سکتا, لا الہ کے سوا لا آپ کی زبان پر نہیں آیا. بخل کا سب سے قبی اور سب سے شدید درجہ یہ ہے کہ انسان ضرورت کے باوجود اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ نہ کرے. اور سخاوت کا سب سے اعلی درجہ یہ ہے کہ انسان خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسرے پر خرچ کر دے. وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا, وہ دوسروں پر ایثار کرتے ہیں اگرچہ خود فقر و فاقہ ہی میں کیوں نہ ہو. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ, وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں, بخل کی ترغیب دیتے ہیں. خود تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی کوئی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم خود بھی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب دو, اور جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے, سخت وعید. آپ سورہ ماعون پڑھ چکے, ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم, یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکینوں اور غریبوں کو کھلانے کی کسی کو ترغیب نہیں دیتا. اب دیکھیے کس کی مذمت کی جا رہی ہے, جو دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا. ارے تم ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو بھائی, اور میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو. فویل للمصلین, ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے, ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون, جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون, اور استعمال کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے ہیں. ان نمازیوں کی مذمت بیان فرمائے. آپ سورہ فجر کو دیکھ لیں, اللہ نے کیا فرمایا, کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین, تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے اور مسکین کو کھلانے کی کسی کو ترغیب نہیں دیتے. بعض لوگ ترغیب دینے کو بہت معیوب سمجھتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی فلاں مصرف ہے, اچھا مصرف ہے, زکات کا، صدقہ کا، خیرات کا، تعاون کا، تو کسی کو ترغیب دے دینا، کوئی نظر میں آئے ترغیب دے دینا، نہیں 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 مولوی صاحب میں کسی کو نہیں کہہ سکتا، یہ میرے ضمیر کے خلاف ہے، کسی کو نہیں کہہ سکتا، اس کو بہت بڑی اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو کہہ دیں کہ فلاں صحیح مصرف ہے اور وہاں خرچ کر دو، اور اللہ اس کی مذمت بیان فرما رہے ہیں جو دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، کہ اللہ کہتے ہیں خود بھی اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو اور دوسروں کو بھی ترغیب دو. تو ان کے اندر خرابی کیا پائی جاتی ہے؟ ایک تو خود بخل کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسرے انسانوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں. بخیل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اول تو میں اس طرح رہوں لوگوں کے سامنے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے پاس کچھ پیسہ ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، گھر میں سونا چاندی جمع کیا ہوا ہے، یا اس کا کاروبار اچھا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے. لباس میں بھی ایسا، کھانے پینے میں بھی ایسا، رہن سہن میں بھی ایسا، کہ کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کھاتا پیتا انسان ہے اور اللہ پاک کا اس کے اوپر بڑا فضل ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ زبان سے ہمیشہ اپنی بدحالی ہی کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، جب بھی پوچھے وہ کہیں گے مندہ جا رہا ہے مولوی صاحب، مندہ جا رہا ہے، 2 سال سے مارکیٹ بیٹھی ہوئی ہے، دکان چلتی نہیں ہے، کاروبار چلتا ہی نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا بھائی، آپ کو سنایا تھا، ہمارے ایک دوست اسی قسم کے ایک بخیل کے پاس گئے مسجد کی تعمیر کے لیے، ان کو کہا تعاون کریں، تعلق تھا ان سے، جان پہچان تھی، ایسے نہیں گئے تھے. تو انہوں نے اپنے حالات سنانے شروع کیے، بہت پریشان ہوں، کہتے اتنی پریشانی انہوں نے ظاہر کی کہ میری جیب میں جو کچھ تھا میں نے کہا کہ آپ تو مجھ سے زیادہ مستحق ہیں، یہ قبول فرما لیجئے. ہاں، تو بعض ایسی اپنی غربت کا اظہار کرتے ہیں گویا کہ بیچارہ لکمے کو ترس رہا ہے اور اللہ نے اس کو کچھ بھی نہیں دی. جبکہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنا فضل اگر تمہیں عطا کیا ہے تو وہ فضل تمہاری گفتگو میں، تمہارے لباس میں اور تمہارے کھانے پینے میں بھی نظر آنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئے، پرا گندا لباس، فقیرانہ ہیئت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے بھائی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہنے لگے بہت کچھ ہے. گنوانا شروع کیا، اتنی بھیڑ بکریاں اور اتنا فلاں سامان اور اتنا فلاں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. دیکھو جب اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا کی ہیں تو اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتیں بندے پر نظر آئیں. جب اللہ باغ نے تم کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو لباس بھی ڈھنگ کا پہنو. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے انسان تھے، محدث تھے، مفسر تھے، مجاہد تھے اور تاجر بھی تھے، بہت اچھا لباس پہنتے تھے اور اچھی ہیئت کے ساتھ رہتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا یہ جو دوسرے اللہ والے ہیں وہ تو بڑے فقیرانہ انداز میں رہتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، اور آپ ایسا اچھا صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب اپنے لباس کو دیکھتا ہوں تو میرے ہر بال سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے اور بے ساختہ میری زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ جو دوسرے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر تمہیں درویش نظر آتے ہیں ان کا لباس کہتا ہے لباس آتو شیئن للہ آتو شیئن للہ، اللہ کے نام پر کچھ دیتے چلے جاؤ، اللہ کے نام پر کچھ دیتے چلے جاؤ. تو بعض لوگ جان بوجھ کر ایسا لباس پہنتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے. تو بالخصوص جو امام اور خطیب اور مقتدا لوگ ہیں ان کو اس قسم کے لباس پہن کر انسانوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. تو فرمایا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ، اور اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے. وَأَعْتَدْنَا، توجہ سے سنیے گا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب. تعجب کی بات ہے، ذکر ہو رہا ہے بخیل کا اور دوسروں کو بخل کی ترغیب دینے والے کا اور اللہ کی نعمت کو چھپانے والے کا، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ ہم نے بخیلوں کے لیے عذاب تیار کیا ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم نے کافروں کے لیے عذاب تیار کیا ہے. کیوں؟ یاد رکھیں کہ کفر کے اندر بھی چھپانے کا معنی پایا جاتا ہے، کفر کا معنی ہے چھپانا. اسی لیے کاشتکار کو بھی عربی زبان میں کافر کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بیج چھپاتا ہے زمین کے اندر. تو کفر کے اندر بھی چھپانے کا معنی اور بخل کے اندر بھی چھپانے کا معنی. چنانچہ اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہ جو اللہ کی نعمتوں کو چھپانے والے ہیں ان کے لیے ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ایک اور ہماری بیماری پکڑی گئی. کون کون سی بیماری ہے جس کی نشاندہی قرآن نے کہی ہے؟ اب اندازہ کیجئے، تکبر کی بیماری، فخر کی بیماری، بخل کی بیماری، اللہ کی نعمتوں کو چھپانے کی بیماری، اور اب ریا کی بیماری، دکھاوا، دکھاوے کی بیماری. بہت سے لوگ ہیں بغیر دکھاوے کے اور بغیر نمائش کے آٹے کا ایک تھیلا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ وہ کسی نے لطیفے کے طور پر مشہور کر رکھا ہے کہ لیڈر صاحب کی جان نکلنے کا وقت آیا تو انہوں نے اسرائیل سے کہا دو منٹ ٹھہر جو فوٹوگرافر آ جائے، ایک آخری پوز دے لوں اس کو مرنے سے پہلے، کہ مرنے سے پہلے لیڈر صاحب کا کیا حال تھا. جب تک فوٹوگرافر نہ ہو غریبوں کو بیچاروں کو لنڈے کے کپڑے بھی تقسیم نہیں کرتے. ریا، دکھاوا، شہرت، نام، نمود، اور قرآن اس کی سخت مذمت بیان فرماتے ہیں، بیان کرتا ہے. قرآن کہتے ہیں وہ مال جو انسانوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا جائے اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. اللہ کہیں گے جاؤ انہی سے اجر و ثواب مانگو جن کو خوش کرنے کے لیے اور جن کی زبان سے تعریف سننے کے لیے اور جن کی نظر میں سخی اور بڑا بننے کے لیے تم نے پیسہ دیا تھا، جاؤ انہی سے اجر و ثواب کی امید رکھو اور مانگو، تم نے میرے لیے خرچ نہیں کیا تھا لہذا مجھ سے کوئی امید بھی نہ رکھو. ریاکاری کی کتنی مذمت ہے میرے بھائیو. مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاسۃ الذین ہم اول من تسجر بہم النار، سب سے پہلے تین شخص ایسے ہوں گے جن کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. جن لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا ان میں سے پہلے نمبر پر دوزخ میں ڈالے جانے والے تین شخص، ہائے اللہ، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. پہلے نمبر پر عالم، عالم، علم والا، حافظ، قاری، علم والا. دوسرے نمبر پر غازی، مجاہد، جہاد کرنے والا، قتال کرنے والا. اور تیسرے نمبر پر بل منفق، سخی، خرچ کرنے والا. سب سے پہلے یہ تین شخص ہیں جن کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. میرے بھائیو سوچ لینا چاہیے، میری بہنوں غور کر لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ دنیا کے لیے اور دکھاوے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اٹھے تو پتہ چلے وہ ساری محنت بیکار گئی. وہی جو سورہ کہف کی آیات ہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، فرما دیجئے میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. کون ہیں؟ اللہ خود فرماتے ہیں الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع چلی گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. فرمایا اسی حدیث میں بل مراؤن باعمالہم، جو اپنے اعمال دکھاوے کے لیے کرتے ہیں ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. یقول صاحب المال، اللہ جب مال والے سے پوچھیں گے تجھے میں نے ثروت و غنا عطا کی تھی، خوشحالی عطا کی تھی، مال عطا کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا ما ترکت من شیء تحب ان ينفق فیہ الا انفقت فی سبیلک، اے اللہ جہاں جہاں خرچ کرنا تو پسند کرتا ہے وہاں وہاں میں نے ضرور خرچ کیا، میں نے مسجد میں چندہ دیا، مدرسے میں چندہ دیا، ہسپتال میں چندہ دیا، زلزلے والوں کو چندہ دیا، ہر جگہ میں نے چندہ دیا. فیقول اللہ، اللہ کہیں گے کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم نے میری رضا کے لیے چندہ دیا تھا. انما اردت ان یقال جواد فقد قیلا، تم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں میری سخاوت کا، میرے چندے کا شہرہ ہو، اور وہ تو ہو گیا. جس مقصد کے لیے تم نے چندہ دیا تھا وہ مقصد تو پورا ہو گیا، میری رضا کے لیے تم نے کچھ خرچ نہیں کیا تھا، لہذا مجھ سے کسی ثواب کی توقع نہ رکھو. والذین ينفقون اموالهم، تو اس آیت کریمہ میں ریاکاری کی مذمت، اور وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہ تو وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر. اگر اللہ پر ایمان ہوتا اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا تو جھوٹی دنیا کی واہ واہ کے طلبگار نہ ہوتے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے امیدوار ہوتے. ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا اس کا ساتھی بہت برا ہوا. شیطان ان کے ساتھ چپک گیا، لگ گیا، وہ ان کو مشورے دیتا رہا، دو دو، دیکھو لوگوں میں کیسی عزت ہوگی، کیسی شہرت ہوگی، کیسا نام ہوگا تمہارا. شیطان لگا رہا اور یہ شیطان کی بات مان کر چلتے رہے. اگلی آیت کریمہ ذرا غور سے سنیے گا اللہ کیا فرما رہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، میں اس کا بامحاورہ ترجمہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں لیکن یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اللہ کہتے ہیں ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ارے کیا بگڑ جاتا تمہارا کہ تم جو کچھ کرتے میرے لیے کرتے، دنیا کے لیے نہ کرتے، جو کچھ کرتے وہ آخرت کو سامنے رکھ کر کرتے، اس گندی دنیا کو سامنے رکھ کر نہ کرتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اس میں سے خرچ کرتے جو کس نے دیا، اللہ نے دیا. ارے کیا سمجھتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے یہ تیرا ہے؟ نہیں، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے میرے بھائی کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا ہے. مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کا ہے، میں اللہ کا، میرے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کا، میری زندگی اللہ کی، میری ایک ایک سانس اللہ کی، میری نظر کی ایک ایک جھلک اللہ کی، میری زبان کا ایک ایک لفظ اللہ کا، میرے پاس رزق کا ایک ایک لقمہ یہ اللہ کا، میرے گھر میں ایک ایک چیتھڑا اور کپڑا یہ اللہ کا، میری اولاد یہ اللہ کی، میرے مکان کی ایک ایک اینٹ وہ اللہ کی، میں کون ہوں؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ مجھے اس نے یہاں عزت کی جگہ پر بٹھا دیا، وہ چاہتا تو مجھے کسی فٹ پاتھ پر بٹھا دیتا، کسی چوراہے پر بٹھا دیتا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ، یہ ہے مسلمان کی سوچ، مال دیا ہوا اللہ کا، دینا بھی اللہ کے لیے ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے لیے دینا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے دینا بھی نہیں ہے. کیا ایک ایک لفظ کو دیکھیں کیسے، کیا اللہ کا کلام ہے. پھر سنیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جو ان کو اللہ نے دیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے. ہو سکتا ہے یہ دنیا کے سامنے ظاہر کرے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے لیے کر رہے ہیں یا دنیا کے لیے کر رہے ہیں. مکان اللہ بہم علیما، اللہ ان کو خوب جانتا ہے. دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ قربان جائیے اللہ کے کلام پر۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ارے میری راہ میں اور میری رضا کے لیے خرچ کرنے والو اور میری رضا کے لیے دین کی خدمت کرنے والو اور میری رضا کے لیے جہاد کرنے والو، اگر تم میرے لیے عمل کرتے تو یہ عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ کیوں؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا۔ بعض دوسرے مذاہب میں ایسے دیوتاؤں کا تصور رہا اور ایسی دیویوں کا تصور جو سختی کی علامت تھی اور ظلم کی علامت تھی، جیسے ہندوؤں کے ہاں درگا دیوی اور کالی ماتا، یہ ہمارے ہاں بھی کالی مائی اور کالی ماتا وغیرہ کے الفاظ رائج ہو گئے، اور یہ علامت ہے کس کی؟ سختی کی اور ظلم کی۔ لیکن مسلمانوں کا خدا الحمدللہ ظالم نہیں ہے، مسلمانوں کا خدا سخت نہیں ہے، مسلمانوں کا خدا عادل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، شکور ہے، رزاق ہے، فتح ہے، علیم ہے، باسط ہے، رافع ہے، معز ہے۔ اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں نا، 99 نام جو آپ جانتے ہیں، اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں، 99 کے 99 نام، یہ بندوں پر اللہ کی محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کا ایک نام بھی ایسا نہیں جو معاذ اللہ اللہ کے ظالم ہونے کو اور اللہ کے سخت ہونے کو ظاہر کرتا ہو۔ تو فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سورہ انبیاء میں فرمایا ونزع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کی نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کو یاد ہو یا نہ ہو، اللہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہوگی، ہم لے آئیں گے۔ تیری یہ بھی نیکی تھی، تم نے ایک دفعہ تنہائی میں جب کوئی نہیں تھا روتے ہوئے مجھے پکارا تھا، کوئی نہیں جانتا، کسی نے نہیں سنا تھا، تم بھی بھول گئے، میں جانتا ہوں، تم نے مجھے رو کر ایک دفعہ پکارا تھا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گئے تھے، نادم ہو گئے تھے، مجھے یاد ہے، میں نے تیرا وہ آنسو بھی محفوظ کر رکھا ہے، میں نے وہ تیرا توبہ کا کلمہ بھی محفوظ کر رکھا ہے، میں اللہ ہوں، میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں نیکی کو محفوظ کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا کہ ان تک حسنت یضاعفھا، تمہاری نیکیوں کو ضائع تو وہ کیا کرے گا، بلکہ ایک نیکی ہوگی تو اس کو دگنا کر دیتا ہے، ایک نیکی ہوگی تو اس کو وہ دگنا کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ سبحانہ یعطی عبدہ المؤمن بالحسنۃ الواحدہ الف حسنہ، اللہ اپنے مومن بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں 2000 نیکیاں عطا کرے گا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دے گا اپنے پاس سے۔ مِن لَّدُنْهُ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پاس سے، استحقاق کے بغیر۔ ایک تو ہے کہ دیا جا رہا ہے کسی عوض میں، کسی صلے میں، یہ نہیں، اپنے پاس سے بغیر استحقاق کے دے گا۔ کیا دے گا؟ اجرن عظیما، بہت بڑا اجر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں جب اللہ کہتے ہیں کہ میں اجر عظیم دوں گا، وہ اجر بہت بڑا ہوگا۔ اللہ کا تو اجر قلیل بھی بہت بڑا ہے، اللہ کا اجر قلیل بھی بہت بڑا ہے، اور جسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اجر عظیم ہوگا، اس کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور آخری آیت، آخری سے پہلی آیت آج کے درس کی، اللہ اکبر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے، کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ یہ قیامت کے منظر کا بیان ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امت کے نیک اور بد اعمال پر بطور گواہ کے پیش ہوگا، ہر نبی اپنی اپنی امت کے نیک اور بد اعمال پر بطور گواہ کے پیش ہوگا، اور خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر گواہ بن کر پیش ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النساء پڑھ رہے تھے، یہی سورۃ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ النساء۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور آپ نے فرمایا حسبنا، کافی ہے، بس رک جاؤ عبداللہ، رک جاؤ، اور آپ رونے لگے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے سامنے قیامت کا منظر آ گیا، ہائے قیامت کا منظر آ گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آ گیا کہ میری امت کے بے عمل اور بد عمل بھی آئیں گے اور مجھے ان پر گواہی دینا ہوگی۔ قیامت کا منظر اور یہ سوچ کر کہ میری امت کے بے عمل اور بد عمل بھی آئیں گے اور مجھے ان پر گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا، تو اس لیے حضور رو پڑے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم میں سے ہر ایک اس ماہ مبارک میں اپنا اپنا جائزہ لے، اپنا اپنا محاسبہ کرے، تنقیدی نظر ڈالیے خدا را۔ اس برکت والے مہینے کو ایسے ہی نہ جانے دیجئے افطار پارٹیوں میں اور کھانے پینے میں اور دکھاوے اور ریاکاری میں نہ جانے دیجئے خدا را۔ اپنا تزکیہ کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکے، کیا ہم اس قابل ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، بڑا دردناک شعر کہا، مکن رسوا حضور خواجہ مارا، مکن رسوا حضور خواجہ مارا، حساب من یہ چشم او نہاں گیر۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن حضور کے سامنے رسوا نہ کر دینا، اے اللہ قیامت کے دن حضور کے سامنے رسوا نہ کر دینا، میرے اعمال نامے کو حضور کی نظروں سے چھپا لینا، حضور کی نظروں سے میرے اعمال نامے کو چھپا لینا کہ میں کیسا امتی تھا، کیسی زندگی تھی میری، کیسے روز و شب تھے میرے، کیا ترجیحات تھی میری، کیا منزلیں تھیں، کیا اہداف، اور کیسے بلا دیا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو۔ وہ ایک واقعہ کسی کتاب میں دیکھا تھا، بس اس شخص کا اپنی ایک سوچ کے مطابق واقعہ ہوگا، جو اس قسم کے واقعات ہیں اس سے پورا پورا یہ نہ بحث کی جائے کہ فقہی اعتبار سے کیا حکم ہے، یہ کیا اس کی باریکیوں میں نہ جایا جائے، بس کسی پر ایک حال اور کیفیت تاری اس کے مطابق واقعہ۔ میں نے کسی کتاب میں دیکھا کہ جامع مسجد دہلی، وہاں ایک فقیر تھا بھیک مانگنے والا، بھیک مانگ رہا ہے پیسہ پیسہ، دو دو پیسے، اور وہاں کوئی انگریز آیا عیسائی جامع مسجد دہلی کو دیکھنے کے لیے، اس کا پرس گر گیا جس میں اچھی خاصی موٹی رقم تھی، اس نے اٹھا لیا، وہ دیکھ کر چلا گیا۔ جب باہر گیا دیکھا جیب میں پرس نہیں ہے، واپس پلٹا تو اس فقیر نے وہ پرس اس کو پیش کر دیا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ مانگنے والا فقیر اور اتنی بڑی رقم ہاتھ آئی، اور یہ بے ایمان نہیں ہوا اور ساری کی ساری رقم من و عن مجھے واپس کر دی۔ اس نے کہا، پوچھا کیوں ایسا کیا تم نے، کس چیز نے تمہیں اس پر، اس دیانتداری پر آمادہ کیا؟ اس فقیر نے کہا، اور میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے، اپنی سوچ کے مطابق اس نے کہا، اپنی سوچ کے مطابق اس نے کہا، میں نے سوچا قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے شکوہ کر دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی چوری کی تھی, تو کہیں میرے حضور کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑ جائے, میرے محبوب کو, میرے آقا کو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ میرے امتی نے بددھیانتی کی تھی, ان کے امتی کی, ان کے نام لینے والے کی. کہتا یہ چیز تھی جس نے مجھے ضرورت کے باوجود اور فقیری کے باوجود اس دیانتداری پر آمادہ کیا ہے. ہاں, اور صحیح بات تو یہ ہے, میرا دل تو کہتا ہے کہ آج بھی اطلاع تو دی جاتی ہوگی, اعمال پیش کیے جاتے ہوں گے امتیوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور امت کا جو حال ہے اس وقت زوال کے اعتبار سے, پستی کے اعتبار سے, مغلوبیت کے اعتبار سے, مظلومیت کے اعتبار سے, بددھیانتی کے اعتبار سے, بد کرداری کے اعتبار سے, بد عملی کے اعتبار سے, غفلت کے اعتبار سے حضور کے سامنے یہ اعمال پیش کیے جاتے ہوں گے, تو نہ معلوم آپ کے مبارک دل پر کیا گزرتی ہوگی. امت کا انتشار, یہ فرقہ واریت, یہ قتل و غارت گری,
www.dasquran.com.
کیا ظلم ہے, کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا تھا, غیر بھی مسلمان کو مار رہے ہیں اور مسلمان بھی مسلمان کو مار رہے ہیں. ہائے اللہ, پتہ نہیں کب نجات کا دن آئے گا, کب ہم اس بھنور سے نکلیں گے, کب ذلت کے اس عمیق گڑے سے ہمیں باہر آنا نصیب ہوگا. اقبال کا ذکر آیا, انہی کا ایک شعر, ایک دو شعر آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں تصور ہی تصور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا, تصور ہی تصور میں میں جب حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا, نکل کے باغ جہاں سے برنگ بھو آیا, نکل کے باغ جہاں سے برنگ بھو آیا, ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. حضور نے پوچھا تم باغ جہاں سے آئے ہو ہمارے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو. اس زمانے میں طرابلس میں کچھ مسلمانوں کو مظلومانہ انداز میں شہید کیا گیا تھا, تو اقبال کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں, جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی, جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں, طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اقبال کو تو صرف طرابلس کے شہیدوں کا لہو بھاری ہو رہا تھا, آج تو نہ معلوم دنیا میں کہاں کہاں کلمہ پڑھنے والوں کا لہو بہ رہا ہے, روز بہ رہا ہے, بے تحاشا بہ رہا ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, ضرورت ہے اس بات کی اس ماہ مبارک میں سچے دل سے توبہ کی جائے, سچے دل سے توبہ کی جائے. اللہ جانتا ہے اللہ کو توبہ سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. فرمایا کہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید, کیا منظر ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ بنا کر پیش کریں گے, وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر پیش کریں گے. ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے, سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے اور سارے انبیاء پر ہمارے آقا گواہ ہوں گے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول, اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی, کیا لو تسوا بهم الارض, کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے, کاش آج ہم مٹی میں مل جائیں, نہیں چاہیے محل, نہیں چاہیے تاج, نہیں چاہیے تخت, نہیں چاہیے دولت اور نہیں چاہیے شہرت, کچھ نہیں چاہیے, کاش ہمیں مٹی میں ملا دیا جائے, کسی کو پتہ نہ چلے کوئی تھا بھی یا نہیں, تمنا کریں گے. لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور وہ جو زبانیں بڑی چلتی تھیں, بڑے تیز ترار تھے, جھوٹ کو سچ بنا لیتے تھے, سچ کو جھوٹ بنا لیتے تھے, حقائق کو چھپا لیتے تھے, فرمایا کہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے پہلے بھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا عفو یا غافر یا تواب یا ذوالجلال والاکرام. اب اپنے گناہوں پر بہت نادم اور شرمندہ اللہ. اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما لے. اللہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. اللہ تیرے سوا ہمیں کوئی پاک نہیں کر سکتا. اے اللہ ہمارا پورا جسم گناہوں کی گندگی سے ناپاک ہو چکا. ہماری نظریں ناپاک, کان ناپاک, زبانیں ناپاک, ہاتھ پاؤں ناپاک, دل ناپاک, دماغ ناپاک. یا اللہ تو پاک فرما دے. اللہ گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے. اللہ تیرے سوا کوئی پاک نہیں کر سکتا. یا اللہ تو پاک فرما دے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے. اللہ ہمیں تباہی سے بچا لے, خسارے سے بچا لے اللہ, ہلاکت سے بچا لے اللہ. یا رب آپ کی رحمت کی کوئی حد نہیں. یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے, آپ کے کچھ جائے گا نہیں. یا اللہ ہمارا کام بن جائے گا. اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ گزشتہ زندگی میں جو غفلتیں کوتاہیاں ہوئیں معاف فرما دیجئے. اور جو زندگی کے کچھ دن باقی ہیں یا رب العالمین آپ کی رضا کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آپ راضی ہو جائیے. یا اللہ آپ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا دیجئے. اللہ ساری دنیا ناراض ہو جائے مگر آپ ناراض نہ ہوں. یا رب العالمین ہماری یہ سوچ بنا دیجئے. یا رب العالمین ہمارے متعلقین کی, ہمارے اہل و عیال کی یہ سوچ بنا دیجئے. یا رب ہمیں بدل دیجئے. اللہ ہمیں بدل دیجئے. اللہ جی ہمیں بدل دیجئے. ہمارے دل دماغ خیالات ترجیحات بدل دیجئے. ہمارے دن رات بدل دیجئے. ہماری زندگی بدل دیجئے. اللہ ہمارے گھر بدل دیجئے. اللہ ہمارے اہل و عیال کو بدل دیجئے. ہمارے متعلقین کو, رشتہ داروں کو بدل دیجئے. اے اللہ اپنی رضا کے مطابق بدل دیجئے. اپنی محبت عطا فرما دیجئے. ہمارے سینے بنجر ہیں, خالی ہیں. یا رب آپ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے. یا اللہ اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرما دے. یا اللہ اس دین کی محبت عطا فرما دے جس دین پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی. یا اللہ اس دین کی ایک ایک چیز سے, ایک ایک حکم سے محبت عطا فرما دیجئے. آقا کی ایک ایک ادا سے محبت عطا فرما دیجئے. یا رب ہم سب بیمار ہیں. ہمیں, ہمارے متعلقین کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے. یا رب ہم سب فقیر ہیں, آپ غنی ہیں. ہماری ضروریات باعزت طریقے سے پوری فرما دیجیے. یا رب امت مسلمہ زوال کی حالت میں, یا رب, یا رب پستی کی حد ہو گئی, ذلت کی حد ہو گئی, یا رب کوئی عزت کی صورت بھی پیدا فرما دیجئے. یا اللہ امت کو ذلت سے نکال دیجئے, پستی سے نکال دیجئے, عالم اسلام کو اچھی قیادت عطا فرما دیجئے, پاکستان کو اچھی قیادت نصیب فرما دیجئے, یا رب سعودیہ کو اچھی قیادت نصیب فرما دیجئے, یا رب عالم اسلام کو اچھے قائدین نصیب فرما دیجئے, یا اللہ دین کا درد رکھنے والے, مسلمانوں کی محبت رکھنے والے, اے اللہ غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے والے, اے اللہ رہنما عطا فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے, رحم فرما دیجئے, قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے, آنکھوں کا نور بنا دیجئے, غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دیجئے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, نیکیوں کو قبول فرما لیجئے. یا رب العالمین, یہ درس کا جو سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے, یا اللہ اس میں آنے والے حضرات و خواتین کو ان کی, یا اللہ اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائیے, اور یا اللہ ان کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. اس درس کی دعوت دینے والوں, اس درس کا انتظام کرنے والوں کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے, ان کے کاروبار میں, ان کے اعمال میں, ان کی زندگی میں برکت پیدا فرما دیجئے. یا رب العالمین, مرتے دم تک ہر چھوٹی بڑی ضرورت آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا رب برکتوں والا مہینہ ہے, یا اللہ بہت سوں کو نوازا جائے گا, یا اللہ ہمیں محروم نہ رکھیے گا, یا اللہ ہم کو بھی نواز دیجئے گا, ہم فقیر ہیں, غریب ہیں, قابل رحم ہیں, اے اللہ قابل رحم ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں, یا رب ہمیں محروم نہ فرمائیے گا. یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور محروم نہ فرمائیے گا. کل حضرت مولانا حسن جان صاحب کو شہید کر دیا گیا, اور بھی جتنے بھی علماء شہید ہوئے, یا رب العالمین سب کی مغفرت فرما دیجئے, سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے, دینی اداروں, دینی شخصیات, دینی مکاتب, مساجد اور مدارس کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائیے. یا رب کرم فرما دیجئے, رحم فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے, قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجئے گا. یا اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے, ہماری نسلوں کو نیک بنا دیجئے. یا رب حاضرین اور حاضرات, جتنے بھی آج کے درس میں شریک ہیں, جو بھی درس کے سننے والے ہیں, ان کی جائز تمناؤں کو, ان کی دلی دعاؤں کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یا رب سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما دیجئے, جائز خواہشات کو پورا فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واهل بيته اجمعين, آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. درس قرآن کا کتابچہ, قرآن و حدیث کے پیغام کو عام کرنے کے لیے باہر سے فری لیتے جائیں, بھائی ضرور لے کر جائیے گا درس قرآن کا کتابچہ, قرآن حدیث کے پیغام کو عام کرنے کے لیے. رمضان مبارک کے مہینے میں صرف 25 روپے میں 2 CDs حاصل کریں ایک جیسی. اسی طریقے سے آج سورہ رحمان کا ایک سیٹ صرف 50 روپے میں حاصل کریں, اور اس کے ساتھ حج کے بیانات پر مبنی CD مفت حاصل کریں. 2 کیسٹ کا خصوصی سیٹ جو پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا لیکن 10 سیٹ سے کم نہیں دے رہے تھے, آج 2 سیٹ بھی دے رہے ہیں صرف 30 روپے میں. 2 کیسٹ کا سیٹ, کم از کم 2 سیٹ ضرور خریدے جائیں. یہ جتنے بھی اعلان ہوتے ہیں یہ کوئی بھی کاروباری اعلان نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیں. میں تو الحمدللہ اس میں سے 1 روپیہ بھی کبھی نہیں لیتا اور نہ اس کا امیدوار ہوں. جو ساتھی اس کا انتظام کرتے ہیں وہ بھی اپنی جیب ہی سے لگاتے ہیں, ورنہ اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں کماتے ہیں, یہ آپ مطمئن رہیں. اس طریقے سے باہر آپ نکلیں گے تو یہ ایک تعارف کے نام کا کتابچہ آپ کو ملے گا, یہ ضرور لیتے جائیے گا اور اس کا مطالعہ بھی کیجیے گا, اور اللہ توفیق دے تو پھر مجھ سے رابطہ کیجیے گا. باقی مسائل وغیرہ آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہاں بتایا نہیں جاتے, وقت تھوڑا ہوتا ہے. سوال ایک سن لیجیے. یہ فرماتے ہیں کہ المنتقم اور الزار, منتقم انتقام لینے والا, الزار نقصان دینے والا. دیکھیے منتقم کسی ظالم سے انتقام لینا یہ ظلم نہیں ہے, ظالم سے انتقام لینا یہ عدل ہے, یہ رحم ہے, مظلوموں پر رحم ہے, اس لیے یہ نام بھی اللہ کی سختی کو ظاہر نہیں کرتا. اسی طریقے سے وہ جو اللہ کے دین کو نقصان پہنچائے ان کو نقصان پہنچانا یہ بھی ظلم اور سختی نہیں ہے, یہ بھی اللہ کے عدل کی علامت ہے. ایک اعلان ضروری یہ ہے کہ جامع مسجد طبابین میں جمعے کا بیان 1:15 سے 2 بجے تک ہوتا ہے. رمضان مبارک میں خصوصی بیان ہو رہے ہیں اور خواتین کے لیے شرکت کا اہتمام ہے, تو آپ شرکت کر سکتے ہیں جن حضرات کا دل چاہتا ہو. اس طریقے سے آخری عشرے میں طبابین میں گزشتہ سال کی طرح تعلیمی اور تربیتی اعتکاف ہوگا. جگہ ہمارے ہاں محدود ہے, جو حضرات اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہوں وہ جلد از جلد اپنے نام جو ہے وہاں درج کروا لیں.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com